مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، آپ فیس بک پر بھی ہم سے اس پروگرام کے دوران رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 08007788۔ آج ہم گفتگو کریں گے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور اس سلسلے میں ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اور ان کی اور ان کے منتخب کردہ ٹیم کے درمیان مختلف بین الاقوامی اور قومی مسائل کے اوپر جو اختلاف رائے ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر طیب محمود صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل جسٹس سیئٹل یونیورسٹی میں۔ ہمارے ساتھ تو پروفیسر جہانگیر خطک صاحب ہیں، سٹی یونیورسٹی نیو یارک سے ہیں، اور عارف انصار صاحب ہیں، سینئر ریسرچر ہیں پولیٹیک واشنگٹن میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس میں ان کانٹرڈکشنز کو اجاگر کیا گیا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے منتخب ارکان کے درمیان مختلف حوالوں سے ہے۔ اس رپورٹ کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد پھر ڈسکشن کریں گے۔ ٹرمپ کی کنونشن کی آوازیں، حاضرین نعرے لگا رہے ہیں وہ دیوار بناؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مہم کے دوران اہم مسائل کے سلسلے میں جو وعدے کیے تھے، یہ ان میں سے ایک وعدہ تھا کہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر غیر قانونی نقل وطن کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی جائے گی۔ لیکن جب اس بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوم لینڈ سیکورٹی کے نامزد سربراہ ریٹائرڈ میرین جنرل جان کیلی سے ان کی تقرری کی توثیق کی سماعت کے دوران سوال کیا گیا، تو وہ اس بارے میں اتنے سخت نہ تھے جتنے کہ ان کے مستقبل کے ممکنہ باس ہیں۔ ان کے الفاظ تھے، کسی مادی رکاوٹ سے کام چلے گا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ بہتر دوستی کے حامی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، یہ بہت اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم روس اور دوسرے ملکوں کے ساتھ درحقیقت اچھے تعلقات رکھیں اور ہم مل کر ISIS کے خلاف کارروائی کریں اور اسے پسپا کر دیں، کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ لیکن وزیر دفاع کا منصب سنبھالنے کے لیے ٹرمپ کے نامزد امیدوار نے روس کو امریکہ کے تین بڑے دشمنوں سے ایک قرار دیا۔ نامزد وزیر دفاع جنرل جیمس میٹس کا کہنا تھا،
موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ وی ریکگنائز دی ریالٹی آف واٹ وی ڈیل وِد وِد مسٹر پوٹن۔
اس وقت میرے خیال میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ہم مسٹر پوٹن کے ساتھ جن معاملات سے نمٹ رہے ہیں اس کی حقیقت کو تسلیم کریں، اور اپنی اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ نارتھ اٹلانٹک اتحاد کو توڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دہشت گردی کے ملزمان کی اذیت آسانی سے بحر الکاہل کے آر پار، پارٹنرشپ کے معاہدے تک کے معاملات کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ٹرمپ کے نامزد وزرا نے نو منتخب صدر سے مختلف موقف اختیار کیا ہے، اور ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ان حالات میں کیا صورتحال بنے گی، تاہم اب تک ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ٹرمپ اپنے بعض انتہائی با اعتماد مشیروں کا نقطہ نظر ان سے مختلف ہونے کا برا مان رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں، میرے بارے میں پریشان نہ ہوں۔
ڈاکٹر طیب محمود، میں آغاز آپ سے کروں گا، یہ آپ نے سنا کہ کتنے کانٹرڈکشنز ہیں دونوں اطراف سے، کیا جب یہ گورنمنٹ بنائیں گے، اب چار دن رہ گیا ہے حلف اٹھائیں گے، حلف اٹھانے کے بعد جب گورنمنٹ چلے گی تو یہ کانٹرڈکشنز کس طرح سے پلے کریں گے ایڈمنسٹریشن میں؟
یہ ایک تو جنرل سمجھنے کی بات ہے، تاریخی طور پہ بھی اور جو ڈھانچہ ہے حکومت کا امریکہ میں، کہ سیپریشن آف پاورز کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے کوئی ایک شخص یا ایک صدر جو ہے تمام معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ عموماً یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی صدر کے پاس ایک بڑا بل ہارن نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایجنڈا سیٹنگ کرنے کا طریقہ، ایک ایک راہ کو دکھانے کا طریقہ, لیکن اس کے بعد دوسرے پلیئرز بیچ میں آ جاتے ہیں جس میں کانگریس شامل ہے جو قانون سازی کرتی ہے, جس میں عدالتیں شامل ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ آیا کوئی قانون یا پالیسی جو ہے کہیں آئین سے متصادم تو نہیں ہے. میڈیا اور جنرلی پبلک اوپینین ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی تنہائی میں تو کوئی اب ملک ہے نہیں, خاص طور پہ امریکہ جیسا ملک. تو جو گلوبل فورسز اور گلوبل مسئلے ہیں وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ کوئی بھی صدر ہو وہ اس کو کئی فورسز کو, اور ہاں میں بیوروکریسی بھول گیا تھا بیچ میں سے, کہ جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے ریاست کا فوجی بیوروکریسی اور سویلین بیوروکریسی, ان کا ایک تاریخی اور ایک انسٹیٹیوشنل پس منظر اور ایک نقطۂ نظر اور ایک اور طریقہ کاروائی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, کہ جس کو اتنا ہلانا, ریڈیکلی ہلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب یہ سب کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب صدر کی تبدیلی, اور خاص طور پہ ایک صدر ٹرمپ کی صاحب کی طرح جو کہ کافی ریڈیکل آئیڈیاز لے کے آئے ہیں, اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. ضرور اثر ہوگا, لیکن جب دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو اس کی جو ریڈیکلزم کی شدت ہے یا جو معمول سے ہٹ کے زیادہ کام کرنے کا کی خواہش ہے وہ کسی حد تک ماند پڑ جاتی ہے. اب آپ کسی کی مثال لے لیجئے کہ اب نعرہ تو یہ رہا کہ یہ جو اوباما پک کیئر یا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کو ہم مٹا دیں گے, اور اس طرح بڑھ بھی رہے ہیں وہ ایجنڈے کے پہلے آئٹم کے طور پہ, لیکن ابھی سے یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ بھئی ہٹا دیں گے ہی کافی نہیں ہے, اس کے لیے یہ ساتھ کرنا ضروری ہوگا کہ ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ یہ لے کے آئیں گے, کہ صرف ریپیل کافی نہیں ہے, ریپیل اینڈ ریپلیس ہونا پڑے گا. تو اسی طرح کی چیز کو ہم بین الاقوامی حالات کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ نیٹو کا مسئلہ ہو یا روس کے تعلقات کا مسئلہ ہو جو اس وقت ذرا سینٹر سٹیج لے رہا ہے. تو ایک ٹھیک ہے, ایک نیا آئیڈیا آیا کہ شاید نیٹو اپنی افادیت پوری طرح کچھ کھو چکا ہے, یا یہ کہ دوسرے ملکوں کو اس کی کو چلانے میں جو مالی بوجھ ہوتا ہے اس میں زیادہ شریک ہونا چاہیے, یا یہ کہ روس کے ساتھ جو ہے ذرا زیادہ بہتر شاید کوآرڈینیشن کی جا سکے. تو یہ سب چیزیں ذرا آگے بڑھیں گی, لیکن ان کا یہ ہے کہ کوئی اس سے ریڈیکل جو ہے تبدیلی لانا وہ میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا, جس انسٹیٹیوشنلی اور جو باقی ادارے ہیں حکومت کے اندر اور حکومت سے باہر, اور باہر سے میرا مطلب میڈیا, پبلک اوپینین, سوشل میڈیا وغیرہ سے ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ذرا ٹیمپر ہو جاتی ہیں, ہلکی ہو جاتی ہیں. اور تاریخ ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ شاید روزویلٹ کے بعد جس نے کافی ایک بنیادی تبدیلیاں سسٹم میں لائیں, لیکن اس کی ایک وجہ تھی, ڈپریشن تھا وغیرہ, اور وہ ایک جگہ مل گئی ایک نئی چیز کرنے کی. اس کے بعد جتنے تبدیلیاں آتی رہی ہیں, چاہے وہ جانسن صاحب کے زمانے میں سول رائٹس کے حوالے سے ہوں, یا وہ ریگن صاحب کے زمانے میں ایک اکانومی کو لبرلائز کرنے کے حوالے سے ہوں, تو وہ کئی مرحلے پر اور کئی جگہ دوسری حکومتی اور حکومت سے باہر فورسز سے کمپرومائز کر کے ہی آگے چلنا پڑا. تو یہ سو قصہ مختصر یہ کہ اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ جب لوگ نامنیٹ ہوتے ہیں پوزیشنز کے لیے تو ان کو جس ادارے کو, جس بیوروکریسی کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے وہ اس بیوروکریسی کی بھی نمائندگی کریں گے, اور کسی حد تک وہ نمائندگی ٹرمپ صاحب کے ایجنڈے سے کئی جگہ وہ مل جائے گی, کئی جگہ نہیں ملے گی, اور اسی ٹینشن کے اندر پالیسی میکنگ ہوتی ہے.
اچھا ہم ون بائی ون چلیں گے, اصل میں بہت سارے موضوعات ہیں اس وقت پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, جہاں پر کہ کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں اور جو ڈس سیٹسفیکشن نظر آتا ہے مختلف کمیونٹیز میں, خواہ وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. میں پروفیسر جہانگیر خٹک صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ سول رائٹس کے لیڈر جان لوئس کے ساتھ جو اب ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے, اور اب اوور آل جو سول رائٹس لیڈر بول رہے ہیں, یہ کیا امپیکٹ کرے گا ان کی پریسیڈنسی کے اوپر اور ملک کے سیاسی حالات پر؟
دیکھیں, امریکہ میں اب تک جو سیاسی روایات رہی ہیں, یہ سلیکشن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی روایات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں, یا وہ شاید تبدیل ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ الیکشن کو ہمیشہ مانا جاتا تھا. ہم نے کیمپین میں دیکھا کہ ٹرمپ صاحب ہی کی طرف سے پہلے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر میں ہارا تو الیکشن شاید شفاف نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ہیکنگ سکینڈل سامنے آیا, اور اس کے بعد اس الیکشن کے اوپر نئے سوالات اٹھائے گئے. اور وہ شخص جو خود کہہ رہا تھا کہ اگر میں ہارا تو شاید یہ الیکشن فکسڈ ہوگا, وہی اس کا سینٹرل کردار بن گئے. اور اس کے بعد اس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے گئے. ٹرمپ صاحب خود اس کے بارے میں ہی واز ان اسٹیٹ آف ڈینائل, وہ مان نہیں رہے تھے کہ رشیا ہیکنگ میں انوالو ہے, جبکہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے ان کی جانب سے کوئی مختلف پیش تصویر سامنے آ رہی تھی, اور وہ پریزیڈنٹ کو ڈینائی کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو درست کریں. ایک ٹگ آف وار چل رہی تھی, اور اس بیک گراؤنڈ میں امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ ٹرمپ کی جو ان کی جو الیکشن ہے اس کے بارے میں تھوڑے ذرا تشویش اور ان ابہام میں مبتلا ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ شاید ہم نے تاریخ میں کم دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی انوگریشن میں تقریباً اب تک جو خبریں آ رہی ہیں 24 ممبرز آف کانگریس جو جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے, اور جان لیوس صاحب کا تعلق ان افراد میں سے ہے جو شاید جنہوں نے پبلکلی آ کر کہا کہ وہ صدر کو پوری طرح نہیں مانتے, گرچہ یہ بھی امریکی جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے یہ بات. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تلخی بڑی پریزیڈنٹ اور جان لیوس کے درمیان کافی تبادلہ ہوا. خصوصی طور پر میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کافی ٹویٹس آئے, کیونکہ یہ بھی ایک اچھمبے کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم کا لیڈر جو ہے وہ خدا کرے کہ وہ ملک کو ٹویٹر کے ذریعے نہ چلائیں, کیونکہ پالیسی جو ہے وہ 140 کیریکٹرز میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو اس کی وجہ سے ایک ابہام پیدا ہوا ہے, اور اس نے جو امریکہ کا پورا سیاسی نظام ہے میرا خیال ہے اس کو کافی سٹریس میں ڈال دی ہے, اور کافی ساری روایات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں. اور اوور آل آپ اگر دیکھیں تو ٹرمپ کی اپنی جو اپروول ریٹنگز ہیں, یعنی یہ شاید امریکہ کی تاریخ کے ان چند ایک صدور میں شامل ہیں جو کہ وائٹ ہاؤس میں لوئسٹ اپروول ریٹنگ کے ساتھ جائیں گے. جب اوباما آ رہے تھے تو ان کی اپروول ریٹنگ مور دین 80% تھی, جبکہ ٹرمپ صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ شاید اس سے آدھی بھی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ اس نے اوور آل جو سسٹم ہے اس کو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ نقصان پہنچایا, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو روایات ہیں ان کو نقصان پہنچایا, اور یہ امریکی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, جو دوسرا مسئلہ ہے اسی حوالے سے, وہ ابھی ریسنٹلی شروع ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سبکدوش ہونے والے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں جان برینن, انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے کسی اخبار کو, اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے صحیح طور پر کہ روس کتنا بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے, اور آج پریسیڈنٹ الیکٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ شاید دو انہوں نے ان کے کسی اسکینڈل کے بارے میں, جو رشیا میں دورے کے دوران ایک جھوٹا اسکینڈل بنایا گیا تھا یا ایک رپورٹ دی گئی تھی اس کے بارے میں میڈیا کو لیک کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کمیٹی کے ساتھ تو جس جھگڑے میں وہ نئے طور پر ملوث ہوئے ہیں یہ امپیکٹ کرے گا آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو اور ان کی پریسیڈنسی کو؟
جی جعفری صاحب, میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ایک بڑے پس منظر میں دیکھنا ہوگا, جس کا اظہار دوسرے گیسٹ نے بھی کیا, جہانگیر صاحب نے بھی اور طیب صاحب نے بھی, کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو روایات امریکہ کی ہیں اور اب وہ روایات فالو کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی ہیں, اور جو انپریسیڈنٹ کا اس ورڈ استعمال ہو رہا ہے کہ یار انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, جس میں اب یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ جو استخباراتی ادارے ہیں اور صدر صاحب ہیں ان کے خلاف درمیان اختلافی بیانات بیان بازی ہو رہی ہے اور پبلک میں ہو رہی ہے. مطلب یہ پیچھے تو چلیں بیہائنڈ دا وال جو کچھ بھی ہوتا تھا ماضی میں, تو یہ پبلک میں جب ہوتی ہے تو یہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے ایک لیول پہ تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ویژن جو ہے اس میں اختلاف ہے, وہ کسی اور طرف جانا چاہتے ہیں, وہ روس کے ساتھ ریسیٹ چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو کہ ایک بریک ہے ماضی کی پالیسی سے جس میں روس کو ایسا ایڈورسری دیکھا جا رہا تھا اور ابھرتا ہوا ایڈورسری دیکھا جا رہا تھا. جو بیانات آئے جو کہ ہیئرنگز میں بھی اب جو نئے عہدے داران ہیں انہوں نے دیے کہ وہ تو نیٹو کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے روس اور مڈل ایسٹ میں اور دنیا میں اور مختلف جگہوں پہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں وہ روس کے ساتھ مختلف معاملات میں. تو یہ جو بنیادی لیول پہ یہ ہے کہ ڈفرنس ہے کہ ماضی سے توڑ کے آگے جا رہے ہیں. اب جب آپ ماضی سے توڑتے ہیں تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, ان کی پالیسیز ہیں جو ایک دن میں نہیں بنی, ایک رپورٹ سے نہیں بنی, وہ ایک سوچ ہے جو رپورٹوں کے اوپر بنیاد ہے جس کی, اور وہ پھر ایک ایوالو ہو کے پالیسی بن جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ لیں تو میں ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے. پھر اس میں ایک چیز ہوئی بھی ہے کہ روس نے ایک میرا خیال ہے کہ نئی اسٹریٹجی کی ہے جو کہ بظاہر شاید امریکہ بھی کرتا رہا ہو ماضی میں دوسرے ملکوں میں, لیکن انہوں نے امریکہ کے اندر انٹرفیرنس کی ہے, الیکشن کے اندر انٹرفیرنس کی ہے, اور ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب تو اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے کہ وہ تو ان کی الیکشن کو میں ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بن گئی ہے کہ ایک انفارمیشن وارفیئر کی گئی, نتائج کے ساتھ کھیلا گیا, کس حد تک کیا گیا نہیں کیا گیا وہ ایک الگ بات ہے. تو اب یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں, لیکن میرے خیال میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے ٹرمپ صاحب صدر ہیں وہ ایک اور ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, جو اسٹیبلشڈ پالیسی ہے اور جو کہ بیوروکریٹس ہیں وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں جنہوں نے یہ پالیسی بنائی یا اس میں مدد دی, ان کے خیالات فرق ہیں. اب وہ ٹرمپ صاحب اس کو کیسے لے کے آگے بڑھتے ہیں وہ ان کے لیے چیلنج ہوگا. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عموماً جو صدر آتے ہیں ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ صدر کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ایگزامپلز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے جائیں گے. ادھر جو ہو رہا ہے وہ فرق ہو رہا ہے کہ جو
کنٹرڈکٹری ہے
وہ آ کے کوئی اور بیانات دے رہے ہیں, جس میں میرا خیال ہے ایک ابھرتی ہوئی اسٹریٹجی بھی ہے کہ دنیا کو امریکہ ایک نیا پوسچر اپنانا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو اتنا ایک وہ کمفرٹ نہیں دینا چاہتا کہ وہ سب پریڈکٹ کر سکے امریکہ کو, جس میں صدر صاحب اور جا رہے ہیں لیکن ساتھ وہ بیلنس بھی ہے, دوسرے لوگ جو عہدیداران ہیں وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں کہ جو کہ اسٹیبلشڈ ویو پوائنٹ ہے. لیکن یہ جو پوسچر بن رہا ہے اس میں میں کہوں گا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیتھ آف ریشنلٹی ہے جو کہ ایک انپریڈکٹیبلٹی کا آنسر ہے, جس کے ساتھ اب امریکہ بھی ڈیل کر رہا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ دنیا ڈیل کر رہی ہے کہ وہ امریکہ کی پالیسی کو کس طرح سے ناپیں تولیں, کیونکہ یہ بیلنس آف پالیٹکس دنیا میں چلتی ہے اسی وجہ سے آگے چلتے ہیں. لیکن یہ امریکہ کے لیے بھی دشواری رہی ہے کہ باقی سب جو ممالک ہیں وہ بہت انپریڈکٹیبل ہو گئے تھے, امریکہ بہت پریڈکٹیبل ہو گیا تھا, تو شاید امریکہ بھی اب یہ رنگ بدل رہا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو انپریڈکٹیبل کر رہا ہے.
اچھا میں اگلا سوال میرا ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے ہے. ابھی روس کا حوالہ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس پورے ایشو میں اس پورے معاملے میں روس کا بڑا بار بار نام آیا ہے. روسی صدر کے ترجمان نے اب سے کچھ دیر پہلے آج پیر کے دن یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کے نو منتخب صدر کی پالیسی تجاویز پر کوئی تبصرہ قبل از وقت ہوگا, جنہوں نے ایک اخبار کے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں میں کمی کے عوض روس کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کی حمایت کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے شام میں روسی مداخلت پر نکتہ چینی بھی کی تھی اور نیٹو پر اپنی انتخابی مہم کے دوران نکتہ چینی دہرائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اتحاد عوض کار رفتہ ہو چکا ہے اور کئی ارکان اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیٹو ان کے لیے بہت اہم ہے. یہ مکس سگنلز ہیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اس کا جواب لوں گا لیکن میں پہلے ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک سے آنے کے بعد پھر میں آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voa.
جی ڈاکٹر طیب محمود صاحب,
دیکھیے جو کنفلکٹنگ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت بڑے ملک خاص طور پہ, چونکہ ان کے تعلقات کافی پیچیدہ اور ملٹی لیئرڈ ہوتے ہیں. تو مکس سگنلنگ جو ہے وہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک طرح معمول ہوتا ہے جا اس کے کہ وہ کوئی اچنبے کی بات ہو, وہ ایک طرح ایجنڈا کے پیرامیٹر سیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, دوسرے کو اپنی آپشن سگنل کرنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی جا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے, تو پھر تاکہ اس پیرائے کے اندر جو ہے جب کوئی پھر نیگوسیشن ہو بارگیننگ ہو تو کہیں مڈل گراؤنڈ میں چیزیں جا کے سیٹل ہو جائیں. دیکھیے روس کے ساتھ بھی پہلے بھی وقت گزرے ہیں جب پالیسیاں چینج ہوتی رہیں, ایک تو پہلے پرانی تو ہم دوسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتے ہیں کہ کک کجا تو بالکل اینٹ کتے کی بیعت جیسی کا جھگڑا تھا, لیکن جنگ کی وجہ سے پھر ایک جنگی اتحاد ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں جس کو ڈیٹانٹ کہا گیا, ایک طرف ویتنام کی جنگ بند ہو رہی تھی تو روس کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کی تپش میں کمی لائی گئی, جوہری جو اسلحہ ہے اس پہ کنٹرول کے معاہدے کیے گئے, لیکن ساتھ ہی کمپٹیشن اور رائیولری برقرار رہی. تو یہی حالات اب ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نیٹو کا معاملہ کافی سنگین ہوگا. یہ زیادہ تو یہاں کے میڈیا میں بات یہ چلتی ہے کہ پچھلے پانچ دس سال میں روس نے کتنی اگریسو پوسچر اختیار کیا ہے ایسٹرن یورپ میں, لیکن یہ نہیں اس پہ غور کیا جاتا کہ یہی وہ وقت ہے جب نیٹو زیادہ بڑا ہے مشرق کی طرف, اور وہ پوری بیلٹ جیسے ایک زمانے میں ایسٹرن یورپ کی بیلٹ جو سوویت یونین کے زیر اثر تھی, تقریباً وہ سارے ملک اب نیٹو میں شامل ہو چکے ہیں, وہاں نیٹو کی فوجیں اور نیٹو کے اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روس کی سرحدوں کے قریب ہو گیا ہے, اور یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کئی ری ایکشنز بھی روس کی طرف ہوئے ہیں, چاہے یوکرین میں ہو چاہے کریمیا میں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ بات کہ ذرا کنفلکٹنگ سگنلز جا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پیرامیٹر سیٹ کرنے کی بات ہے. تو یہ اب اگلے 6 مہینے میں سمجھوں گا کہ جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نیٹو کے حوالے سے, آئیسس کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے امریکہ اور روس کے کوآرڈینیشن اور کمپٹیشن کا توازن کہاں رہتا ہے. دوسری بات یہ دیکھنی ضروری ہے کہ ساری بات میں شاید جو ایک مرکز ہے توجہ کا جس کا نام نہیں بیچ میں آ رہا وہ ہے چین. چین سب سے بڑی ابھرتی ہوئی اس وقت طاقت ہے, اور روس اور چین اور امریکہ دونوں مختلف قسم کے اس پہ رسپانسز دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ روس کے ساتھ ذرا نرمی یا روس کو اپنے قریب لانے میں ایک شاید یہ بھی بہت بڑا محرک یہ ہے کہ کہیں وہ چین کے کس سے زیادہ قریب نہ ہو جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کا معاملہ ہو یا مشرق وسطی کا معاملہ ہو, کئی پالیسی لیولز کے اوپر چین اور روس کی پچھلے 2-3 سال میں قربت ہونی شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک بین الاقوامی چیس بورڈ ہے جس کے اوپر کئی قسم کے پینترے اور کئی قسم کی چالیں چلی جائیں گی, اور کوئی بھی دو طرفہ تعلقات یا خیالات ایک دوسرے ملک کے دوسرے کے بارے میں صرف ڈیسائسو نہیں ہوں گے, کیونکہ تیسری طاقتیں اور چوتھی طاقتیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے یا اگلے 6 سال امریکہ اور روس کے تعلقات کس طرف جائیں گے ان کا انحصار کم اس بات پہ ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں, اور زیادہ اس پہ انحصار ہوگا کہ باقی بین الاقوامی بساط کس طرح بچھتی ہے, اور خاص طور پہ چین کا اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے, اور چین اور روس کے تعلقات کیا رنگ اختیار کرتے ہیں. اور یہی پھر وجہ ہے کہ جو بیوروکریسیز ہیں, چاہے وہ فوجی بیوروکریسی ہو, انٹیلیجنس کمیونٹی ہو یا سویلین بیوروکریسی ہو, ان کا رول جو ہے وہ بہت سینٹر سٹیج رہتا ہے اور رہے گا. تو اور جب ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ بھائی نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن کی کا ورلڈ ویو کیا ہے, پالیسی ڈائریکٹیوز کیا ہیں, جو کہ بالکل بجا ہے, لیکن کس طرح وہ پالیسی ڈائریکٹیوز اور کس طرح وہ ورلڈ ویو اسپیسیفک پالیسی میں تبدیل ہوگا, اس کے لیے کئی چھلنیوں سے گزرنا پڑتا ہے دودھ کو, اور جب تک وہ پھر چھن کے سامنے آتا ہے اس کی شکل کئی دفعہ وہ نہیں رہتی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی.
اچھا, میں میرا اگلا موضوع چائنائی کے حوالے سے تھا. آج ہی چین کے جو اسٹیٹ میڈیا ہے, جہانگیر خٹک صاحب, میں میرا سوال اب آپ سے ہے, اس نے بلاسٹڈ پریسیڈنٹ الیکٹ, انہوں نے وال اسٹریٹ کے جنرل کو جو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ون چائنا پالیسی ہے وہ نیگوشیبل ہے. ایک جانب روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے اور بہتر بنانے کی کوششیں ابھی سے, دوسری جانب چین کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کا عنصر, کیا یہ فورن پالیسی کا کوئی ڈیفیکٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیے, میں ڈاکٹر طیب صاحب کا جو یہ آخری نقطہ تھا, میں ان سے بالکل متفق ہوں جی. اور میری بھی یہی رائے ہے کہ چائنا ہی امریکہ کے لیے آنے والے دنوں میں یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کو شاید اتنا ہی بڑا خطرہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے یا چیلنج سمجھتی ہے جتنا کہ رشیا, یا شاید کچھ اسے زیادہ بھی سمجھتے ہوں. اس میں یہ بھی بات درست ہے کہ روس اور چین کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے کے دوران تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے, اور ورلڈ سٹیج پر کافی چیزوں پر وہ اچھے خاصے ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں. اس کی میں آپ کو دو مثالیں دوں گا. دیکھیے, پچھلے دنوں ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ سیریا کے حوالے سے روس پہلے سائڈ لائنز پر بیٹھا تھا, بشار الاسد کی حکومت کی سپورٹ تو کر رہا تھا لیکن اس کی کوئی زیادہ انٹروینشنسٹ اپروچ نہیں تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ روس ملٹریلی وہاں پر انوالو ہوا, بشار الاسد کو کی حکومت کو, ادروائز تو وہ پوری ہیلپ کر رہے تھے, لیکن روس کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی قوتوں اور عرب اتحاد ان سب نے مل کر, یا عرب ممالک ان سب نے مل کر جو سیریا ہے وہاں پر ایک ایسی جنگوں کا, ایک جنگ نہیں بلکہ تین ایسی جنگوں کا آغاز کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر جو داعش کے خلاف جنگ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, اور جو سیرین حکومت ہے جس کو روس ایک لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتا ہے, اس کی سپورٹ ان کا خیال تھا کہ زیادہ ضروری ہے, اور پھر روس کی وہاں پر پریزنس بھی ہے, ان کی وہاں پر نیول بیسز ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس نے اس کانفلکٹ کی ڈائنامکس کو بالکل بدل دیا, یعنی وہ قوتیں یا وہ ریبل گروپس جن کی امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک سپورٹ کر رہے تھے, وہ ان کی سپورٹ جو تھی اس کی کوئی اہمیت زیادہ رہی نہیں. اور ہم نے یہ الیپو کے کیس میں بھی دیکھا کہ وہاں پر پھر سیز فائر بھی ہو گئی. ہم نے دیکھا ترکی پہلے مغربی اتحاد کا حصہ تھا, پھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ترکی روس کی طرف قریب جانے لگا, اور اب ترکی اور روس مل کر زیادہ کام کر رہے ہیں داعش کے خلاف,
اور ایران کی سے بھی قربت ہو گئی ہے اس کی.
ایران تو پہلے سے تھا
جی.
ایران تو بالکل بالکل درست آپ نے فرمایا
جی.
پھر اسی پالیسی کی ریپلیکیشن اب ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان میں. گزشتہ سال یعنی دسمبر میں جو ماسکو میں میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر پاکستان, چائنا اور رشین آفیشلز ملے, گرچہ یہ بڑی پریلیمنری میٹنگ تھی اور کوئی چیز سبسٹینٹیو نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے شفٹنگ آف سینڈز, یعنی کہ جو موڈ ہے وہ بدل رہا ہے. روس نے اپنی اس پالیسی کو جو کہ اس سے پہلے اس نے کرائمیا یعنی ہارڈ ملٹری پاور اینڈ مسکولر ڈپلومیسی, اس کے ذریعے انہوں نے جس طریقے سے کرائمیا میں اپنی بات منوائی اور اپنا کام کیا, یعنی اس کو اپنا حصہ بنایا, اس پر قبضہ کیا, وہ سیریا میں گئے, سیریا میں بھی انہوں نے یہی کیا, اور اب وہ افغانستان کی طرف آ رہے ہیں. اور آپ یہاں پر مشترکات دیکھیے کہ سیریا میں بھی رشیا سمجھتا ہے کہ داعش سب سے بڑا خطرہ ہے عالمی امن کے لیے, اور ظاہر ہے کہ رشینز کے لیے بھی. اور افغانستان میں بھی اگر آپ ماسکو کی میٹنگ کے جو اس کے بعد جو اعلامیہ آیا تھا تو اس میں آپ دیکھیں تو جو ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ داعش کا ظہور افغانستان میں بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھی کہ افغان حکومت جو کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے, اس کو نہیں بلایا گیا تھا, جس پر افغانستان نے کافی احتجاج بھی کیا تھا, اور شاید آنے والے دنوں میں افغانستان اور ایران دونوں اس کی جو بھی ان کی انیشل کنسلٹیشن چل رہی ہیں اس میں شامل ہوں گے. تو رشین ڈپلومیسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں چائنا ابھر کے سامنے آ رہا ہے, چائنا اور رشیا آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں, اور ورلڈ سٹیج پر وہ آنے والے دنوں میں اگر ٹرمپ کی جو ہارڈ لائن پالیسیز ابھی تک ٹرمپ کی تو دیکھیں, ٹرمپ کے بارے میں یا ان کی آنے والی حکومت کے بارے میں رائے دینا شاید اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. ہمیں ماں صرف اس کے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ وہ یہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ میکسیکو کے بارڈر پر وال بنائیں گے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے, بڑے لائک کلیئر کر دیا ہے کہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ میں بھی انہوں نے ایک ایسے شخص کو امبیسیڈر بنایا ہے جو کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا حامی نہیں ہے, جو کہ وہاں پر اسرائیلی سیٹلمنٹس کا سپورٹر ہے, جو کہ شاید اس بات پہ کوئی اعتراض بھی نہ کرے کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ تل اویو سے یروشلم لے جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن جنرلی آپ کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرنیشنل آؤٹ لک پر نہیں دے سکتے, ماں سوائے اس کے کہ آپ اس چیزوں پر توجہ دیں, یعنی ان کے ٹویٹس پر توجہ دیں جو تقریباً روزانہ ہی آتے ہیں, جس میں کہ وہ 140 کیریکٹرز میں یا ایک ہی بیان ایک سے زیادہ ٹویٹس میں کر کے وہ اپنی پالیسی بیان کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن آئی اگری ود ڈاکٹر طیب کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ رشیا کو کے ساتھ زیادہ یعنی ان کو کنسیشنز دینے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو اس کی شاید وجہ چائنا ہے, کیونکہ چائنا کے بارے میں ٹرمپ کی ہارڈ لائن پالیسی ہے. لیکن ہاں ایک چیز ذرا جھمبے کی ہے کہ آپ دیکھیے تائیوان کے معاملے پر بھی وہ ڈیل کر رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کہ کوئی خرید و فروخت کی ڈیل ہو رہی ہو کہ جی آپ یہ کریں تو ہم یہ کر دیں گے, اور وہی چیز آپ کو چائنا کے معاملے میں پھر رشیا کے معاملے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ سینکشنز ہٹائیں گے لیکن آپ ہتھیار کم کر دیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ ایک شاید نئے چیپٹر کا اضافہ ہوگا کہ انٹرنیشنل کانفلکٹس جو ہیں وہ اتنے اوپنلی ڈیبیٹس کے ذریعے حل ہوں گے. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ریئلی ویری اپریہنسو.
اچھا عارف انصار صاحب, اسی حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جمعے کو وہ ان کے حلف برداری ہے اور ہفتے کے دن خواتین کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے, پھر اس کے علاوہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, مخالفتیں ہو رہی ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے امریکہ کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک منتخب صدر کے خلاف, جسے اکثریت نے منتخب کیا ہے, اس کے لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ وہ منصب صدارت سنبھالے, اپنی پالیسیوں کو نافذ کرے, اتنے بڑے پیمانے پر یہ عدم اطمینان کی کیفیت کیوں نظر آتی ہے؟
جی جعفر صاحب, میں کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا جو ایجنڈا تھا, جس طرح کے وہ بیانات بھی دیتے ہیں, تو آپ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کی پالیسیز یا ایجنڈے میں ریویژنسٹ ٹینڈنسیز ہیں. ریویژنسٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ماضی میں بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ گریٹ تھیں, اچھی تھی, وہ بڑی فخر کی باتیں تھیں, تو وہ اب ہمیں اس طرف چلا جانا چاہیے یا ان کو دوبارہ اپنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس وجہ سے ظاہر بات ہے اختلاف پیدا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کہ ہمیں تو آگے جتنا بھی ایوالو ہوئے ہیں ایسا ڈائیورس نیشن, اب اس سے آگے جانا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تو غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے اس سے پیچھے جانا ہے, اور اس کی وجہ سے مائنورٹیز اور جو ساری اقلیتیں ہیں اور بھی جو کمیونٹیز ہیں ان میں بڑا تشویش پیدا ہوئی ہے, اور پھر وہ بیانات دیتے بھی رہتے ہیں اس طرح سے. تو اب وہ نیشنلسٹ اور ریویژنسٹ جو کرتے ہیں بات, تو اس کی وجہ سے بھی کیا خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرنا وہ چاہ رہے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے تو الگ انہیں اسی ایجنڈے پہ کیا ہے, تو کیا یہ امریکہ کے لیے اچھی بات ہے یا نہیں ہے, کہ کیوں ایسی ضرورت پیش آئی کہ امریکہ کو اب جب انہوں نے اس طرح کی یہ جو ویکیوم تھا اس کو فل کیا, انہیں ووٹ ملے اور اب وہ صدر بن گئے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے یہ نیشنلسٹ حکومتیں, الٹرا نیشنلسٹ آپ کہہ لیں, ایتھنک نیشنلسٹ, تو پھر اور بھی خطرناک ہے, کیونکہ جو عالمی جنگیں ہوئیں اس سے سبق یہی سیکھا گیا کہ ایتھنک نیشنلزم جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اور اسی لیے امریکہ میں بھی تشویش ہوئی اور باہر ملکوں میں بھی, یورپ میں بڑی تشویش ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ نیشنلسٹ اور وائٹ سپرمسٹ گروپس کی حمایت ہے یا نہیں ہے وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. تو اصل میں بات میرے خیال میں اس میں کی بات جو ہے جو دوسرے گیس نے بھی کی, طیب صاحب نے بھی, جہانگیر صاحب نے بھی, کہ آخر امریکہ کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے روس کے ساتھ دوستی کرنے کی یا کوشش کرنے کی اور اس طرح کے ایجنڈے اپنانے کی, اور وہ بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ امریکہ کو فیل ہو رہی ہے
کہ ہمارا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, کیا اکنامک ویکنیس ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پولرائزیشن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے روس کی اتنی ضرورت ہوئی کہ اس نے انٹرفیرنس کی امریکہ میں پالیٹکس میں, اور وہ تب تک نہ پتہ چلا کہ کافی ڈیمیج شاید ہو چکا ہوا تھا. تو یہ اہم سوال ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب کے بارے میں تشویش ہے کہ ایک طرف تو وہ ایک نیا ڈائریکشن بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایسے ایجنڈے پہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو جس کے ماضی میں لیسن اچھے نہیں تھے. اگر آپ پروٹیکشنزم کریں گے, امریکہ نے خود گلوبلائزیشن چیمپئن کی, اگر وہ خود ہی اب پروٹیکشنزم کی طرف چلا جائے گا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ لیکن پھر اس کے ساتھ سوال یہی ہے کہ امریکہ کو کتنا فائدہ ہو رہا تھا یا نقصان ہو رہا تھا گلوبلائزیشن سے, نیٹو کو سنبھالنے کا وہ امریکہ کو کتنا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ سارے سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو ایک نیا ڈائریکشن لینے کی کیا ضرورت ہے, اور اس کے اوپر جو ہے فیوچر ڈائریکشن کے بارے میں امریکہ کے اندر بڑے ڈفرینسز ہیں, کنسنسز نہیں ہیں.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, ڈاکٹر طیب محمود صاحب اور جناب جہانگیر خٹک صاحب. میں نے آپ تینوں صاحبان کا ضرورت سے زیادہ وقت لے لیا, آدھے گھنٹے کا آپ سے وعدہ کیا تھا. بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین, ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت جدہ سے جناب سراج بہاب صاحب نے, جو کہ ڈپٹی ایڈیٹر ان چیف ہیں عرب نیوز کے. اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب ساجد تارڑ صاحب, جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارے پروگرام کو فیس بک پیجز پر ہمارے مہمانوں کی تصاویر اور ویڈیوز کے سنگ سنگ براہ راست سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/voaurdu اور facebook.com/hardamrawahaizindagi اور facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے, پیشکش یاسمین جمیل.
ویلکم بیک,
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
سراج بہاب صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں, اور ساجد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے اور وہ قریبی لوگوں میں سے ہیں نو منتخب صدر کے. میں چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور مشرق وسطی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے ان کی پالیسیوں کے بارے میں. اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیرس میں 70 سے زیادہ ملکوں کے کانفرنس ہو رہی ہے, جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو طے کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہی ہے. دوسری جانب وہ امریکہ نے اس سلسلے میں ابھی تک اپنی کوئی پالیسی واضح نہیں کی ہے کہ اس کانفرنس کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہوگا. خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقوق انسانی خارجہ پالیسی میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیا جائے, جس کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ وعدہ اپنی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کیا,
کیپ دی آئل, کیپ دی آئل,
تیل اپنے پاس رکھو, تیل اپنے پاس رکھو, تیل رکھو. ٹرمپ عراقی تیل کے بارے میں بات کر رہے تھے, جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو عراق کی جنگ کے دوران نکال کر بیچ دینا چاہیے تھا. ان کا مزید کہنا تھا,
In the old days when we won a war, to the victor belonged the spoil.
پرانے دنوں اس وقت جب ہم نے جنگ جیتی, صلہ خدمت فاتح کو ہی ملتا تھا. ہیومن رائٹس واچ کی سیرا مارگون کا کہنا ہے کہ اس قسم کے تبصروں کے بعد اس بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ ٹرمپ سمندر پار حقوق انسانی کے معاملات سے کس طرح نپٹیں گے. ان کے الفاظ
وی ہیو گریٹ کنسرن دیٹ دس از گوئنگ ٹو بی این ایڈمنسٹریشن دیٹ آئیدر ڈزنٹ انگیج ان دیم ازنٹ انٹرسٹڈ ان دیم اور انسٹرومنٹلائزز دیم ٹو گیٹ دے وانٹ ہمیں اس بارے میں
تشویش ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو یا تو ان معاملات میں ملوث نہیں ہوگی ان معاملات سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی یا پھر انہیں دوسرے شعبوں میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ذریعہ بنائے گی وہ روس کے ولادیمیر پوٹن مصر کے عبد الفتح السیسی اور شام کے بشار الاسد جیسے آمریت پسند رہنماؤں کے ساتھ کام کرنے کی ٹرمپ کی خواہش کی جانب توجہ دلاتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ کہتی ہیں امریکہ بعض وقت حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بھی اتحاد کرتا ہے لیکن ٹرمپ اور ان کے بعض اعلی عہدیدار تو ان پر نکتہ چینی کرنے میں بھی تعامل کرتے ہیں اور یہ ہچکچاہٹ اس ہفتے وزیر خارجہ کے لیے ٹرمپ کے نامزد امیدوار ریکس ٹیلرسن کی توثیق کی سماعت کے دوران دیکھنے میں آئی ٹیلرسن نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ شام میں روس کی فوجی کارروائیاں جنگی جرائم کے مترادف ہیں انہوں نے فلپائن کے لیڈر روڈریگو ڈیوٹرٹے کی مذمت بھی نہیں کی جن کی منشیات کے خلاف جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور انہوں نے ان کے موقف کو مفید قرار دیتے ہوئے اس کا دفاع کیا
It is unreasonable to expect that every foreign policy endeavor will be driven by human rights considerations alone, especially when the security of the American people is at stake.
ان کا کہنا تھا یہ توقع نامناسب ہے کہ خارجہ پالیسی کے ہر گوشے کو حقوق انسانی کی مناسبت سے وضع کیا جائے خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ امریکی عوام کی سیکیورٹی خطرے میں ہے لیکن کیا امریکہ کے لیے واقعی ضروری ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات اور اقدار کے درمیان ایک انتخاب کرے لیزلی ونجاموری نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ایسے میں جبکہ ٹرمپ اپنا منصب صدارت سنبھالنے والے ہیں ایک بات واضح ہے کہ وہ ایسے نہ پہلے امریکی صدر ہوں گے اور نہ آخری جو قومی سلامتی کی ضروریات کو حقوق انسانی کی امور کے ساتھ متوازن بنائے
ویلکم بیک جی راج وہاب صاحب مشرق وسطی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا توقعات کر رہے ہیں مشرق وسطی میں کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں موجودہ صورتحال میں نئے امریکی ایڈمنسٹریشن سے
دیکھیے اس وقت تو یہاں پر مشرق وسطی میں تمام سارے لوگ اس بات کی جو ہے ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں کہ اوباما کا ایک بڑا سنگین دور ختم ہوا اس سے کہ عرب دنیا کے اندر جتنی پرابلمز ہوئی ہیں اوباما دور کے درمیان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی یعنی اوباما کا جو ڈس انگیجمنٹ رہا اس ریجن سے اس نے پورے عرب دنیا کے اندر ایک انتشار پھیلا دیا ہے اگر آپ کسی بھی عرب اسٹیٹ کو لے لیں تو اس میں کہیں بھی اوباما نے کسی قسم کا کوئی مثبت رول ادا نہیں کیا بلکہ ایک بہت ہی پیسیو رول ادا کیا بلکہ جہاں وہ ایکٹیو رول ادا کرنا بھی چاہتے تھے جہاں تو انہوں نے اپنی ریڈ لائن ڈرا کی تھی مثلاً سیریا میں جب انہوں نے کہا کہ اگر بشار اسد کیمیکل ویپنز استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہوگی اور ہم اس کے خلاف جو ہے ایکشن لیں گے لیکن پھر بعد میں انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ بتایا کہ نہیں ان کا کانشنس اس کا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی ایکشن لے اور انہوں نے وہاں پر نہیں دیا تو ہم نے دیکھا وہاں پر کہ 4.5 لاکھ جو ہے سینئر جو ہے جہاں بھاگ ہو گئے اور وہاں پر اب بھی جو ہے بشار اسد جو ہے وہ بالکل وہاں پر موجود ہیں اور ان کی ڈس انگیجمنٹ اور ویکیوم کی وجہ سے رشیا نے جو ہے اس خطے کے اندر اپنے پیر جما لیے ہیں اور اس وقت وہ تمام ساری چیزیں جو اقوام متحدہ میں طے ہونی چاہیے تھی وہاں نہ طے ہو کے اب اس وقت رشیا کے بیک یارڈ میں یعنی استانہ قزاقستان میں وہ ٹاکس ہونے جا رہی ہے اور جہاں پر سیریا کا جو ہے فیٹ اور فیوچر اسد کا اور دوسرے لوگوں کا وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا تو یہاں پر تو اس وقت ابھی ایک اطمینان کی سانس لے رہے ہیں تمام سارے لوگ پورے مبصرین اور ٹیلی ویژن پہ اور اخبارات میں کہ ایک بہت ہی مشکل دور اوباما کا جو ختم ہوا اور یہ بہت زیادہ کربناک اس لیے تھا عربوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اس خطے میں کیونکہ وہ جو قاہرہ کی جو اسپیچ تھی جس میں اوباما نے جو بہت امیدیں لوگوں کی جو ہے جگائی تھی وابستہ کی تھی اس لیے کہ 8 سال بش ایڈمنسٹریشن کے بعد جس کے اندر خوب جنگیں ہوئی اور تمام ساری تو ایک امید یہ تھی جب انہوں نے قاہرہ سے وہ بہت زبردست اپنا جو ہے تقریر وہاں سے کی مسلمانوں کو جس میں ایڈریس کیا تو ہم تمام سارے لوگ اس کو سنتے تھے اور کئی سارے لوگوں نے لکھا بھی کہ ان کے تمام ساروں کی آنکھیں جو اشک بار تھی جب انہوں نے اوباما کی وہ تقریر سنی, لیکن اس تقریر کے بعد جو تمام ساری چیزیں انہوں نے کی وہ اتنی جو ہے کربناک اور اتنی افسوسناک تھی کہ انہوں نے کہیں کسی قسم کا کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کیا. ایک بھی چیز انہوں نے جہاں پرامس کی تھی وہ پرامس پہ وہ پوری طرح نہیں اترے. انہوں نے تمام سارے جو وعدے کیے تھے, بلکہ کل کسی نے بہت اچھا لکھا خلف الحتور نے ہمارے اخبار عرب نیوز میں کہ وہ جو پیٹھ میں کنجر گھونپنا جسے کہتے ہیں stab in the back, تو وہ بالکل اسی طرح کا جو ہے اوباما نے عربوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیا, خواہ وہ لیبیا کے اندر ہو. لیبیا کے اندر انہوں نے غذافی کے خلاف کیا, لیکن اس کے بعد ان کے پاس کوئی دوسری حکمت عملی نہیں تھی, کوئی دوسرا بلو پرنٹ, کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ان کے پاس نہیں تھا, لہٰذا وہاں پہ اس وقت کسی قسم کی کوئی گورننس نہیں ہے. اور خود لیبیا کا ایشو بھی اس وقت اگر کوئی طے کرنے جا رہا ہے تو وہ رشیا طے کرنے جا رہا ہے. پھر آپ یمن کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر ایران بالکل دندناتا ہوا وہ وہاں پر پہنچ گیا, اس نے حوثیوں کو اتنی عام سپلائی کی. امریکہ نے اوباما ایڈمنسٹریشن نے اس پہ کسی قسم کی کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں دکھائی, بلکہ وہ صرف داعش کے حوالے سے جو ہے وہ انگیج رہے. اس کے بعد آپ عراق میں دیکھ لیے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل ٹرانزیشن یا پولیٹیکل انوالومنٹ ہونا چاہیے تھا تمام سارے طبقوں کا, سنیوں کا, وہ چیز طے نہیں ہوئی. ان کے وائس پریزیڈنٹ وہاں سے طارق ہاشمی کو وہاں پہ نکال دیا گیا, ان کو ریسٹور نہیں کیا گیا عراق کے اندر. اور پھر ایران کے ساتھ جس نے حزب اللہ کو اور اتنی شیعیت ملیشیا کو اتنی فروغ دیا, اتنا سپورٹ کیا, اس کے ساتھ اوباما نے جو ہے وہ ایران ڈیل کر دی اور وہ سینکشنز ہٹا دیے. تو یہ جو پورے خطے میں جو صورتحال ہے, لبنان کے اندر جو صورتحال ہے, سیریا آپ تمام سارے جانتے ہیں, تو اس وقت تو اگر ٹرمپ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں, کوئی کسی کو کوئی امیدیں نہیں ہیں. اور لوگ یہی کہتے ہیں چونکہ ہم کو ٹرمپ سے کوئی امیدیں نہیں ہیں, لہذا وہ کوئی بھی اقدام اٹھاتے ہیں تو اس سے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ اوباما کے امید جگانے کے بعد اپنے ورڈ سے پورا نہ اترنے پر ہوا تھا.
اچھا ساجد تارڑ صاحب, جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ نے وہ رپورٹ بھی سنی کہ ہیومن رائٹس کا جو حوالہ ہے وہ ان کی فورن پالیسی میں کس حد تک اثر انداز ہوگا, اور دوسرے جو انٹرنل اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, مخالفتیں ہو رہی ہیں, اس کا کیا سبب ہے بنیادی طور پر؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ انہوں نے جو تجزیہ پہلے کیا, میں اب ورڈ بائی ورڈ ایگری کروں گا ان کے ساتھ. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فارن پالیسی کو بتایا, اور واقعی پچھلے 8 سال کا ایک امریکن فارن پالیسی کا تاریخ دور جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے, جس میں بالکل ہی جو دا سول سپر پاور کا رول امریکہ ادا نہیں کر سکا. اوباما ہیز ٹیکن آر کنٹری 50 years بہائنڈ فرام ایوری ڈفرنٹ اینگل, ریگارڈلیس فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسیز. تو اس میں تھوڑا سا یہ عرض میں مزید ایڈ کروں گا اس میں. ایک تو دیکھیں, جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی سپیچ دی تھی فارن پالیسی, اس کا سبجیکٹ تھا امریکہ فرسٹ. اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ جنہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کا اور نیٹو کا کہا تھا کہ دے ہیو ٹو پے اف دے وانٹ اس ٹو ڈیفینڈ. اب اس میں یہی آتا رہا کہ پچھلی گورنمنٹ, خاص کر 8 سال جو سول رائٹس یا جو بھی جس کو کہہ لیں, ایک تو ویک تھے, دوسرا ایلائز کو انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا, اور رشیا کو اتنا ایک آلموسٹ سپر پاور کا سٹیٹس دے دیا. کریمیا میں چلے گئے, یوکرین میں تھریٹ, سیریا میں چلے گئے, اور ایران ہیز بیکم اے ریجنل پاور, انڈیا از فلیکسنگ دیئر مسلز. یہ سارا کچھ ہوا, کیوبا میں گئے, وہاں پہ فیل پالیسیز, ریاض کے میئر کو ریسیو کر
سکتے ہیں. صاحب, میرا جو سوال ہے بنیادی طور پر آپ سے وہ یہ ہے,
دیکھنے والی بات یہ ہے
جی
کہ ایک اس میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن, انہوں نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کرنا ہے. جب آرمی کو اسٹرانگ کریں گے, اور 3 ریٹائرڈ جنرل کیبنٹ کا حصہ ہے, یہ سارا کچھ جو اس چیز کا آگے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آرمی اسٹرانگ ہوگی اور فارن پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے گا.
اچھا, یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے,
فارن پالیسی جو نقصان پہنچا پاکستان, امریکہ کی فارن پالیسی کی پرسٹیج کو, اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہوگی, اس کے بغیر گزارا بھی.
اچھا, اب میرا سوال یہاں آپ سے یہ ہے کہ یہ تینوں جنرل جو کیبنٹ میں ہیں, ان تینوں کے جو ویوز ہیں, اگر آپ ان کی جو توثیق کی جو ہے, ان کی کنفرمیشن کی جو ہیئرنگس ہیں, ان میں ان کو سنے تو ان کے ویوز انٹرنیشنل امور پر, انٹرنل امور پر بہت مختلف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے, تو یہ کس طرح سے ورک آؤٹ ہوگا؟
دیکھیں اگر ان سے زیادہ ڈفرینسز ہوں گے تو کیبنٹ کا حصہ کس طرح بنیں گے, کوئی نہ کوئی چیزیں تو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ویژن کے ساتھ الائنڈ ہیں, تبھی تو وہ لائے گئے ہیں اس کیبنٹ میں. اور آگے دیکھنے والی بات یہ ہے, اور خاص کر میں انٹرنل میں بھول گیا تھا پچھلے کوشچن میں
جی,
کہ آپ نے پوچھا ہے کہ جو پروٹیسٹ ہونے
جی,
جا رہے ہیں
جی, وہ سوال تھا میرا جی,
جو کچھ ہو رہے جی, ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے,
ظاہر ہے کہ ایک منتخب صدر ہیں ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟
جی جی جی, وہ یہ جو ہو رہے ہیں مظاہرے, یہ ہمارے براک اوباما صاحب کا گفٹ ہے ہماری نیشن کو. لوگوں نے شارلٹ کو جلتے دیکھا, لوگوں نے فرگوسن کو جلتے دیکھا, بالٹیمور کو میں نے خود جلتے دیکھا, شکاگو میں دیکھا گیا, اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ تحفہ ہے براک اوباما صاحب کا لالس بیہیویئر, اور ہماری لا انفورسمنٹ کا مورال انہوں نے توڑ کے رکھ دیا. انہوں نے پولیسنگ چاہتے ہی نہیں تھے, یہ چاہتے تھے کہ گینگز واپس آ کے شہروں کو چلائیں. تو یہ اسی کا حصہ
ہے, یہ تو انسبسٹینشیٹڈ باتیں ہیں سر صاحب. دیکھیے ہم نے تو خیر انوائٹ کیا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی لوگوں کو لیکن آ نہیں سکے, لیکن بہرحال حکومت کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, وہ اوباما صاحب کا ایک نقطۂ نظر ہے. مجھے یہ بتائیے,
میں نے جو یا تو کہیں جو میں نے کہا غلط کیا ہے, غلط کہا کہ شارلٹ کو جو بلیک اینڈ وائٹ کنٹری ڈیوائڈیڈ ہے سول اپنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جیتنے کی وجہ کہ آٹھ سالوں میں انہوں نے وائٹ ورکنگ کلاس کو اگنور کیا, یا تو آپ اس چیزوں کو ڈینائی کریں آپ. اور بالٹیمور خود میری جو ہمارے جو میئر جو پچھلے ہماری سٹیفنی رولنگ بلیک تھی, انہوں نے کہا لیٹ دیم ویٹ, ہمیں سے وہ سارا کچھ پولیس ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی ہے تو وہ پبلک پراپرٹیز کو اور بسوں کو پولیس کی گاڑیوں کو جلاتے رہے.
میرے پاس بہت کم ہے تارر صاحب, بہت کم وقت ہے میرے پاس, ایک سوال کا جواب اور دیجئے مجھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان جو امور ہیں, جو معاملات ہیں, کیا آپ ریپبلکن پارٹی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس کی ورکنگ میں, اس کے سسٹم میں, اس کے سٹرکچر میں؟
دیکھیں اس وقت تو ریپبلکن پارٹی خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ دے وانٹڈ ٹو سی ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے سکسیسفل پریزیڈنٹ اٹسیلف. اور میرے خیال میں تو دیکھیں جو پہلے اس کا امیج تھا, ریپبلکن پارٹی واز بہائنڈ ان ڈفرنٹ مینرز, اور اس میں چینجز آئیں گی. اب چینجز آ چکی ہیں, ری رائٹنگ ہسٹری آف ڈیموکریسی ان دس کنٹری. ان کا گیٹیزبرگ کا آپ ان کی اسپیچ سنیں اگینسٹ دا پولیٹیکل کرپشن. تو یہ چیزیں جب تک چینج نہیں ہوگی, امریکہ وی آر ڈومڈ. اب ابھی ہم نے ان چیزوں کو اگر ریفارم نہ کیا, سینیٹرز پہ کانگریس مین پہ ٹرمز نہ لگائی, لابی جابیں جو وائٹ ہاؤس سے نکل کے کرتے ہیں تو دے بیکم ملینر اینڈ بلینر آؤٹ آف اٹ. اگر ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ڈیموکریسی از انڈر تھریٹ بگ ٹائم.
اچھا,
اور میرا سبجیکٹ میٹر از آئی وینٹ ٹو لا اسکول ٹوائس اینڈ آئی ہیو بین اسٹڈینگ پولیٹیکل سائنس آل آف مائی لائف. یہ پروفیشنل پالیٹیشنز اینڈ دے ہیو ٹو بی کنٹرولڈ.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پروفیشنل پالیٹیشنز کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟
پروفیشنل پالیٹیشنز جو اور لیگسی پالیٹکس از ناٹ اس کینٹ بی کالڈ ڈیموکریسی. ان کو میری نظر میں فرینچائز کہا جاتا ہے. دیکھیں ہلری کلنٹن, اب مجھے یہ بتائیں, چیلسی کلنٹن از چارجنگ $65,000 پر اسپیچ. تو مجھے یہ بتائیں کہ دس از واٹ وی آر ہیڈنگ, دس از دا ڈیموکریسی از اباؤٹ. یس, دس از اے پبلک سروس, اٹس ناٹ اے پروفیشن, اٹس ناٹ اے بزنس.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے محسن ظہیر صاحب نے نیو یارک سے, ممتاز صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. محسن ظہیر صاحب, بتائیے کہ جو اس وقت آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے, جمعے کو ٹرمپ صاحب حلف اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف مظاہرے بھی بڑے پیمانے پر پلان ہو رہے ہیں, کچھ کانٹرڈکشنز بھی نظر آتے ہیں, آپ آنے والے دنوں کا حکومت کا اور فورن پالیسی کا کیا منظر نامہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں آنے والے دنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر صرف دو ادوار سے موازنہ کریں, جارج بوش جونیئر جو تھے اور جو موجودہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں براک اوباما, ان دونوں ادوار میں جو امریکہ کی فورن پالیسی تھی یقینی طور پر مختلف فورن پالیسی رہی. جارج بوش کا دور جو تھا وہ 9/11 کے سانے کے بعد شروع ہوا اور اس کی وجہ سے دنیا تبدیل ہوئی اور امریکہ تبدیل ہوا, اور وہ جو دو آٹھ سال کا دور تھا اس میں طاقت کا استعمال زیادہ رہا. اس کے بعد جب براک اوباما آئے تو انہوں نے ایک نیگوشیشن کا اور ایک ریکنسیلیشن کی ایفرٹس شروع کی, اور اپنے طور پر انہوں نے آٹھ سالوں کے درمیان جو بھی پوسیبل ہو سکتا تھا وہ کیا. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور ہے, یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں اس کے بارے میں ایک انسرٹینٹی ہے, اس کے بارے میں یقینی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. آیا یہ ٹریڈیشنل ریپبلکن فورن پالیسی کا دور ہوگا یا یہ انٹائرلی جو ٹریڈیشنل ڈیموکریٹ یا پریزیڈنٹ اوباما کی فارن پالیسی رہی بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا. ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, ایک انسرٹینٹی موجود ہے. براکو جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے جو بھی باتیں کی اپنی انتخابی مہم کے دوران اور صدر منتخب ہونے کے بعد, اگرچہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن پہ بہت سے فارن پالیسی کے جو پنڈتس ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ شاید 100% جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہ کر سکیں, اور جو ہی وہ اوول آفس میں پہنچیں گے انہیں احساس ہوگا کہ بہت ساری لمٹس جو ہیں وہ ان پر اپلائی ہو چکی ہیں, اور بہت سے ڈوز اور ڈو ناٹس جو ہیں ان کے سامنے ایک لسٹ موجود ہوگی. تو دیکھنا یہ ہوگا اس تمام صورتحال میں جب پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو وہ کس طرح اپنے جو اختیارات ہیں اور اپنی جو لمٹس ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنا ایک کردار ادا کریں گے. اور دیکھیں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ ہے کانفلکٹس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے ریپبلکن دور کو دیکھیں اور ڈیموکریٹ دور کو دیکھیں, جو کانفلکٹس ہیں ان میں کمی نہیں ہمیں جعفری صاحب نظر آئی. مختلف کوششیں کی گئیں لیکن یہ کانفلکٹس بڑھتے جا رہے ہیں. جو ایک گلف ہے, بالخصوص آپ ابھی بات کر رہے تھے مڈل ایسٹ کی, نارتھ افریقہ کی, وہاں پہ ہم دیکھیں سیکٹیرین لائنز پہ گلف بڑھتی جا رہی ہے. داعش جو ایک نیا فیکٹر ابھرا, اس کے خطرات اور چیلنجز جو ہیں وہ سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں.
جی,
اور دنیا مزید ایک جو ہے
کیاوس کی طرف جا رہی ہے,
امن کا ایک وہ جگہ نہیں بنتی جا رہی. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک مختلف کردار ادا کریں اور واپس دنیا کو ایک ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جائیں, امن کی طرف لے کے جائیں.
صحیح.
اور جو باتیں ہو رہی تھی, دیکھیں دنیا میں سراج صاحب کی بھی بات سن رہا تھا, تارڑ صاحب کی بات سن رہا تھا, دنیا امریکہ کو ایک انٹرنیشنل چیف پولیس مین کا رول کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتی, دنیا امریکہ کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتی.
صحیح.
امریکہ لیڈ کرے امن کے قیام کے سلسلے میں, اور یہ رول جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس رول کو اور اس چیلنج سے بخوبی نبرد آزما ہو جاتے ہیں تو آنے والے دنوں میں دنیا کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر وہ سراہے جائیں گے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی فارن پالیسی کے لیے ایک بڑا, یہ میں سمجھتا ہوں,
بچکا ہوگا. جی ساجد تارڑ صاحب, میرے پاس آخری ایک منٹ ہے. جو انسرٹینٹی کی بات کی ہے ابھی محسن ظہیر صاحب نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے, ان کانٹرڈکشنز کے باوجود, ان مخالفتوں کے باوجود, وہ سرٹینٹی پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ میرے پاس ایک منٹ ہے.
سر اصل میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ انسرٹینٹی جو انٹرنیشنل لیول پہ, یہ کمزور فارن پالیسیز کی وجہ سے تھی, کیونکہ دنیا کا بیلنس خراب ہو چکا تھا.
جی.
کیونکہ امریکہ جو تھا وہ ایلائز پریشان تھے, اس نے رول ادا ہی نہیں پچھلے 8 سالوں میں کیا, جسٹیفائی نہیں کر سکے, نہ اپنے فارن پالیسی کو بچا سکے نہ ایلائز کو بچا سکے. انشاءاللہ فیوچر والا جو دور آ رہا ہے, اچھا دور آئے گا انشاءاللہ, اور اس میں دیکھیں جب امریکن آرمی اسٹرانگ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بیلنس برابر ہوگا رشیا اور امریکہ کا پوری دنیا میں. اور میں اگری کرتا ہوں ان کی زیادہ تر جو تجزیہ انہوں نے پیش کیا بیوٹیفلی سیڈ, لیکن آنے والے دور میں دیکھیں, بیکاز ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین اینڈ ہی از کمیٹڈ ٹو میک دا امریکہ اسٹرانگ اینڈ ورلڈ اسٹرانگ. امریکہ اسٹرانگ ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا, اور کئی چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. وی ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک اینڈ ہوپ فار دا بیٹر ڈیز.
بہت شکریہ جناب سراج وہاب صاحب, محسن ظہیر صاحب اور جناب ساجد تارڑ صاحب, آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گل رخ اور ہمارے انجینئر تھے بل باربر. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.